السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرح كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه سميع عليم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہ ان کے امام اشارے پر حاضر ہوا ہوں. مجلس میں ماشاء اللہ سے علماء، افراد، مفتیان، مفتی حضرات بکثرت ہیں. ان کے سامنے یہاں پر کچھ کہنے کی تو مجال نہیں رکھتا ہے، بہرحال بڑوں کے منشے کے مطابق کچھ عرض کر دینا ہے. دوست اور بزرگوں، تاہ رات کی مناسبت سے شب قدر کے حوالے سے کچھ بات سنانے کو جی جا رہا ہے، اور حضرت کے ساتھی عشاء کے بعد کی بات میں عام طور پر اخلاقیات کے حوالے سے یا صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے کچھ سنا رہے تھے، بلکہ معلوم ہوا تو انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ سنانے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل خیر کے کلمات کہلوا دیں، شر سے حفاظت فرمائے. دوستو بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کب ہوتی ہے بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، لیکن دیکھا کہ دو ساتھی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کب ہے، لیکن تمہارے اختلاف کی وجہ سے بلا دی گئی، اور یوں فرمایا کہ شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری اور بھلائی، بس تم اسے ڈھونڈو. 29ویں میں، 27ویں میں، 27ویں میں اور 25ویں میں. اس حدیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تاخراتوں میں تذکرہ کیا، اس میں 29ویں شب بھی ہے. اور دوسری حدیثوں میں جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو ڈھونڈو رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں، اور ایک طویل حدیث شریفہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کا تذکرہ کیا. تو اس طریقے سے پوری تاخراتوں میں اس کو ڈھونڈنے کی اور اس کو پانے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ بھی تاخرات نصیب فرما دی. دوستوں، اس کا جتنا بڑا شکر ادا کیا جائے اور کم ہے کہ اللہ عز و جل نے رمضان نصیب فرمایا، اس کے آخری دہا نصیب فرمایا، اس کے آخری تاخرات نصیب فرمائی. کتنے ساتھی ہیں جن کو ان کی عمر نے وفا نہ کی اور ان کو نصیب نہیں ہوئی، یا کتنے وہ ساتھی ہیں جو باقاعد حیات ہیں لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی مسجد میں حاضر ہو کر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کی. تو غرض اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر نیک عمل کی توفیق پر. تاخرات میں ڈھونڈنے کے حوالے سے علماء تلقین فرماتے ہیں، اور ڈھونڈنے کی ترکیبوں میں نمازیں باجماعت سے پڑھنا، جیسا کہ ایک روایت کے موقع میں کہ جس نے مغرب اور عشاء پڑھ لی جس رات کے شب قدر ہوتی ہے تو اس نے شب قدر کا حصہ پا لیا. اور ایک حدیث شریفہ ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا یعنی رات کی نماز پڑھ لی، اور قام رمضان میں اور قام لیلۃ القدر میں بالعموم پہلا مصداق اس کا تراویح مراد لیا، تو جس نے لیلۃ القدر میں تراویح پڑھ لی گیا تو اللہ عز و جل اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرنا ہے. چھوٹے گناہ تو یقیناً معاف ہوں گے، اور اگر اس قیام اللیل کے ساتھ ساتھ توبہ شامل ہوں گے تو گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں، اور حقوق العباد کی لیل کے گناہوں اور کوتاہیوں سے توبہ اور ندامت کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کی نیت کر لیں، اور فوری فوری طور پر اس کی ادائیگی کی شکلیں بنا دیں تو حقوق العباد کی معافی کی بھی شکلیں بن جائیں گی انشاءاللہ. تو دوستو، قدر کر لینا ہے بقیہ لمحات کی، بقیہ ساعات کی، بقیہ منٹوں کی اور منٹوں کی، کہ کسی طریقے سے یقین کی بن جائیں, اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ ہرگز ہرگز ہم ان محرومین میں سے نہ بنے جن پر سے پورا رمضان گزر گیا لیکن ان کی بخشش نہیں کی. اللہ کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, اور حضرت جبرائیل نے لعنت فرمائی, اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا کہ جس پر پورا رمضان گزر جائے اور پھر بھی اس کی بخشش کا سامان نہیں ہوا. تو توبہ و استغفار و انابہ و رجوع الی اللہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بخشے بخشائے ہوئے لوگوں میں سے, رحمت کے مستحق لوگوں میں سے بنا لینے کی کوشش کرنا. آخری دہ میں بطور خاص جن کو جہنم سے نجات کا پروانہ دیا جاتا ہے, اللہ نے خوش نصیبوں سے بنا دے, اس کی فکریں اور دعائیں کا انتظام کرنا. دوست اور بزرگوں, شب قدر کو ڈھونڈنے کی فکروں اور کوششوں میں جہاں ہم نے تراویح کا اہتمام کیا, وہ تو مستقل ہر روز کا عمل ہے, شب قدر کا بھی حصہ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی رات میں دیگر نفلوں وغیرہ کا اہتمام کرنا, یہ من قام لیلۃ القدر میں آتا ہے. اس لیے اپنے انفرادی اعمال میں, انڈیویجلی اعمال میں ہم مزید عبادتوں کا اہتمام کرنا. سونے کے لیے تو دن پڑا ہوا ہے اور پھر آگے راتیں آنے ہی والی ہیں. جتنی ہی راتیں ہیں دوستو, ہم شادیوں تقریبوں اور مختلف ولیموں کی تیاریوں کے حوالے سے بھی جاگ جاتے ہیں. کتنی ہی راتیں ہیں ہم دوست کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جاتے ہیں بھائی باہر جا رہا بول کے, اور رات و رات پوری نکل جاتی ہے. کتنی ہی راتیں ہیں مختلف عنوان سے اسٹوڈینٹس کو جو ہے نا امتحانات کی تیاری کے حوالے سے راتیں گزر جاتی ہیں. لیکن شب قدر جیسی عظمتوں والی اور انتہائی شرف و عزت والی رات کو پانے کے لیے دوستوں کچھ راتیں اگر ہم جاگ جائیں تو کون سا مر جائے. کوشش کریں دوستو, ان شاء اللہ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے. عبادتوں کے ذریعے سے جاگنا ہے, خالی جاگنا نہیں ہے, جیسا کہ ہمارے بڑے بار بار بولتے رہتے ہیں. شب قدر کے حوالے سے آپ حضرات نے بہت کچھ سنا ہوگا یقیناً ہر تاخرات میں یا مختلف مواقع پر, اس لیے اس موضوع کو زیادہ طول دینے کے بجائے بعض اہم دو چار باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں میں دوسرے موضوع پر آؤں گا. دوستو پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ ایک فتنہ چل پڑا ہے, وہ فتنہ ہے ماڈرن اسلام کا اور مغربی اسلام کا جو ہے موٹے الفاظ میں. اس فتنے میں انہوں نے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا ہے کہ بھائی آپ ایک ہی کیلنڈر کو فالو کرو, یعنی مکے کے کیلنڈر کو فالو کرو پوری دنیا والے, خواہ دوسرے ممالک میں وہ دن آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو, تاریخ آ رہی ہے یا نہ آ رہی ہے. ایک فتنہ, اور اسی فتنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسی کو فالو کرنے میں آپ کو شب قدر ملے گی. شب قدر کی مناسبت سے بول رہا ہوں, ادھر ادھر بھی نہیں آ رہا ہوں. شب قدر کی مناسبت سے انہوں یہ وہ لوگ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ شب قدر ایک ہے یا دو ہے, اور یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے. وہ ایک ہی ہے تو کس کے حساب سے ہوگی, شب مکے کے حساب سے ہوگی, انڈیا کے حساب سے ہوگی, پاکستان کے حساب سے ہوگی, کون سی کنٹری کے حساب سے ہوگی؟ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ مکے کے حساب سے. جب مکے کے حساب سے ہوگی تو وہاں کی تاریخ کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو تاخرات کے حساب سے آپ کو شب قدر ملیں گی, یہ بولنا چاہ رہے ہیں. اور وہاں کے تاخرات ہیں ڈفرینٹ ہیں, یہاں کے تاخرات ہیں ڈفرینٹ ہیں. تو یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی شب قدر ایک ہی سے اس کو فالو کرو. لاسٹ ایئر میں ایک بڑا مضمون میں آ گیا تھا اس کے اوپر, اس موضوع پر حساب کی طرف ساتھیوں کو یاد ہوگا جب اخبارات پڑھتے رہتے ہیں مذہبی کالم سے. تو دوستو اور بزرگوں, اللہ عز و جل نے دین حنیف کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اتارا ہے, اور اس کے احکامات کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اتارا ہے, اور دنیا بھر کے حالات اور جغرافیہ کے اعتبارات سے وہ لوگ مکلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کتاب موقع ہوتا ہے, بے شک نماز اپنے اوقات کے ساتھ موقع ہے, لہذا یہاں کے دنوں میں فجر کا وقت جب آئے گا جب ہم پڑھیں گے, ظہر کا وقت جب آئے گا جب ہم پڑھیں گے, یہاں کے شمسی نظام کے حساب سے مغرب کا وقت جب آئے گا جب ہم پڑھیں گے. نہیں مغرب وہاں ہو گئی ہے 4 بجے بول کے یہاں 4 بجے پڑھ لیتے گا, نہیں پڑھ لے سکتے. تو دنیا بھر کے مختلف جغرافیائی علاقوں اور خطوں میں اللہ عز و جل نے وہاں کے حساب سے انسانوں کو مکلف بنایا. ایسے ہی دوستو رویت ہلال کا مسئلہ ہے، رمضان کا مسئلہ ہے، رمضان کے شروع کا مسئلہ ہے شب، اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے عید الفطر کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتها وافطروا لرؤیتها، اس کو دیکھ کر روزہ رکھو، اس کو دیکھ کر افطار کرو. تو ہم یہاں کے اعتبار سے اس کو چاند دیکھ کے روزہ شروع کریں گے اور چاند دیکھ کے ہی عید کریں گے. اب یہاں پہ چاند نہ پیدا نہ دکھا اور نہ اس کا برت ہوا، اس لیے کہ ماہرین کے حساب سے چاند کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک مون سائٹنگ ہوتی ہے، ایک مون برت ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افق پر اس کی برت ہو جاتی ہے، یعنی مطلع پر اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، لیکن وہ دیکھے جانے لائق نہیں ہوتا ہے. اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ وہ دیکھے جانے لائق ہو جاتا ہے. تو دیکھے جانے لائق ہونے کا اعتبار ہے، اگر وہاں پر دیکھا جا رہا ہے یا اور یہاں کے حساب سے دیکھا جانے لائق نہیں ہے تو ہم اس بات کے مکلف بھی نہیں ہیں. تو رمضان کو اس کے وقت کے آنے سے پہلے شروع بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا وقت موجود ہے کہ اس کو ختم بھی نہیں کر دیا جا سکتا، کہ باقی ہے لیکن پھر بھی ختم کر دیں، ایسا بھی نہیں کر سکتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں قصہ پیش آیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، وہ ملک شام سے چلا تھا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ارے یار تم لوگوں نے عید کر دی یا روزہ شروع کر دیا، تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے، مفہوم جس کے میں تم سنا رہا ہوں، خلاصہ اس کا جو سبق ہے میسج وہ یہ کہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں دن شروع کیا تھا. تو یہاں مکے والے ساتھیوں نے کہا، مدینے والے ساتھیوں نے بھی ہم نے فلاں دن شروع کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی وہ تمہارے لیے تھا، اس لیے کہ تم لوگوں نے وہاں چاند دیکھ لیا تھا تو ویسا کر لیا. تو غرض دوستو اور بزرگو، ہمارے حساب سے ہم کریں گے، ان کے حساب سے وہ کریں گے، اور اس کا اعتبار کیا ہے ہمارے علماء نے، مفتیوں نے، کچھ تحقیق ہے، تو اس سلسلے میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات ساتھ اس سلسلے میں کنفیوز ہوتے ہیں. اور دوستو، اللہ عز و جل کی رحمت، اللہ عز و جل کی قدرت، اللہ عز و جل کی عطا نوازش کے زاویے سے دیکھنا ہے کہ اللہ عز و جل نے یہاں کے مسلمانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مکلف بنایا ہے، اس کے نتیجے میں یہاں پر یہاں اللہ کے نبی کے عاشق امت محمدیہ علی صحیح الصلاۃ والسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں طاہراتوں کو ڈھونڈ جاگ جاگ کر عبادت کر کر کے شب قدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اللہ عز و جل یہاں کے لوگوں کو نہیں عنایت فرمائے گا؟ اگر وہاں کے حساب سے تاخراتیں بدل رہی ہیں اور یہاں کے حساب سے تاخراتیں بدل رہی ہیں تو اللہ عز و جل وہاں والوں کو بھی عنایت کریں گے، یہاں والوں کو بھی عنایت کریں گے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اس لیے دوستو، اس وہم اور اس شبے میں پڑھنے کی ہم کی ضرورت نہیں کہ بھئی یہ کیا بولا جا رہا ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ اس فتنے کی طرف میں نے اس لیے اشارہ کیا دوستو کہ بہت ہی طاقتور ممالک کی جانب سے اس قسم کا فورس ڈالا جا رہا ہے کہ یہ نظام بنایا جائے. تو دوستو، ہم کو ہمارے علماء اور ہمارے مفتیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے اشاروں پر عمل کرنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرنا چاہیے. اور دوسرے یہ دوستو، بطور خاص شب قدر کی مناسبت سے ایک اور بات عرض کرتے ہوئے میں دوسرے موضوع پر آؤں گا، وہ یہ ہے کہ شب قدر میں ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رحمت کے فرشتوں کی آمد کے متوقع رہتے ہیں. جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے جمگٹھے میں اترتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں پھیل جاؤ، اور کوئی کچا پکا گھر، کوئی خشکی کا یا تری کا، یعنی کشتی میں بھی کوئی رہنے والا مسلمان بھائی یا بہن ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے شب قدر میں، تو انہیں ان فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ وہاں پہنچے اور ان کو سلام کریں، ان سے مصافحہ کریں، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں اور خود ان کو دعائیں دیں. یہ روایت کی تھی، تو چنانچہ فرشتے پھیل جاتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ نہیں داخل ہوتے ہیں اس گھر میں جس گھر میں کہ خنزیر ہو، جس گھر میں کہ کتا ہو، جس گھر میں کہ تصویر ہو، جس گھر میں کہ زانی ہو، اور جس گھر میں کہ شرابی. ایک روایت شریفہ میں اتنے لوگوں کا استثناء ہے कि भाई उस घर उन घर इन घरों में वो दाखिल नहीं होते वरना के दर्शन। तो एक तरफ हम दोस्तों इबादतों के जरिए से जाग जाग कर इबादतों के जरिए से उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन जाए, शबे कद्र जैसी रात में मिल जाए, शबे कद्र मिल जाए हमें, कद्र वाली रात मिल जाए हमें। और दूसरी तरफ दोस्तों हम इस जाविये से बहुत कम सोचते हैं कि भाई कहीं मेरे घर में या मेरे अंदर मवानिए रहमत चीजें तो नहीं है। ये छोटा सा मुहासबा और जायजा है दोस्तों, अल्लाह मुझे भी तौफीक मरम्मत करना इस मुहासबे की। मिसाल के तौर पर मैं दूध डालने वाला आया तो मैं बर्तन लेके गया उसके पास और मैं खुद देख रहा हूँ या उसने देखा कि भाई बर्तन के अंदर मकड़ी है या मरी हुई मक्खी है या फिर जाला है या फिर कचरा है, तो वो दूध डालने वाला बोलेगा कि यार पहले बर्तन साफ कर लो, बर्तन मैला है, बर्तन खराब है। अगर हमने देख लिया तो हमारी तबीयत भी गवारा नहीं करेगी कि मेरे बर्तन में कैसा लिख दू, और डालने वाला भी बोलेगा कि मेरे बर्तन में कैसा डालू। तो इशारा है इस बात की तरफ दोस्तों ये मिसाल में कि भाई हमारा बर्तन साफ होना चाहिए, हम रहमत के मुस्तहिक हों, इस्तेहकाम हमारे अंदर पाया जाता अल्लाह अज़्ज़ल की रहमत के हम मुस्तहिक हों और अपने आप को इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करना है। और उसकी सबसे बड़ी इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार है और इसी तरीके से उन तमाम तर चीजों से सफाई करना है जिन तमाम तर चीजों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानिए रहमत बताया। बतौर इख़लास इस हदीस शरीफ में कि जिसमें फरिश्ते ऐसे ऐसे घरों में दाखिल नहीं होते तो हमारा मुहासिबा हमें करना चाहिए कि भाई रहमत की दुआ फरिश्तों की लेना चाह रहे हैं हम और जो है मान रहमत रहमत के रोकने वाली चीजें रहमत को रुकावट बनने वाली चीजें हमारे अंदर मौजूद है तो कैसा होगा, उसका थोड़ा सा मुहासिबा और जायजा लेना है दोस्तों। ऐसा बहुत होता है कि हम बहुत सारे खैर और आफियत के और रहमत और मगफिरत के बख्शिश के तलबगार होते हैं लेकिन सेम टाइम जो है नहीं हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जिसकी वजह से हम उसके उसका इस्तेहकाम ही नहीं पाते हैं या कि हम उसके मुस्तहिक ही नहीं करार पाते हैं। तो इस सिलसिले में हमें थोड़ा सा अपने आप को समझे कि पाक साफ करना है। नौजवान शायद इस मिसाल को अच्छी तरह समझेंगे कि किसी भी कंप्यूटर में जब एरर्स भर जाएं और वायरस भर जाएं तो कोई अच्छी चीज उसमें रन नहीं होती जब तक कि आप उसको क्लीन ना कर दें, जब तक कि उसमें आप एंटीवायरस ना डाल दें, तो वो जो है अच्छे अच्छे सीडियों को भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम को भी करप्ट बना दें, इसलिए वो खुद करप्ट है। तो दोस्तों अपनी अपने नफ्स को अपने दिल को अपने अपने अंदरून को अपने जाहिर को पूरी शरीयत की रोशनी में ढालते हुए इंतहाई क्लीन बनाने की कोशिश करना है ताकि उसके अंदर अल्लाह अज़्ज़ोजल की रहमत का इस्तेहकाम पैदा हो जाए, बख्शिश का इस्तेहकाम पैदा हो जाए। बहुत बुनियादी बात है दोस्तों। आइए शबे कद्र के हवाले से इस थोड़ी सी जरूरी गुफ्तगू के बाद मैं दूसरे मौजू पर आ रहा हूँ दोस्तों, वो है अपने को बुराइयों से पाक करने का जो उनसुर है अखलाकियात के हवाले से, उस पहलू से दोस्तों कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं। अल्लाह उसके रसूल और नबीबात पर यकीन कामिल के लिए और ईमान सादिक के लिए दोस्तों इत्मीनान कल्बी चाहिए और इत्मीनान कल्बी के लिए दोस्तों अपने आप को कल्बी नजासतों और गंदगियों से पाक करना भी जरूरी है। जैसे कि हमारे हजरत इस मौजू पर बहुत तफसील से फरमाया करते हैं कि भाई दिल के भी बहुत सारे फराइज हैं, वाजिबात हैं, दिल के भी बहुत सारे अहकामात हैं जैसे जाहिर के हमारे अहकामात हैं, बहुत सारे अखलाक हैं जिनसे हमें मुजयन होना है, बहुत सारे अखलाक हैं जिनसे हमें पाक होना है। तो वो अखलाक जो जिनसे पाक होना है हम उनसे पाक होंगे तो हमारे अंदर इंशाअल्लाह अल-अज़ीज़ तमानिनत वाली कैफियत और अखलाक आजिमा वाली कैफियत आएंगे और यकीन वाली कैफियत बढ़ेगी। वरना बहुत सारी चीजें जो है रूहानी एतबार से ईमानी एतबार से अंदर से करप्ट होती जाएंगी, खराब होती जाएंगी और वो हमारी तरक्की में रुकावट बनेगी, ईमानी तरक्की में रूहानी तरक्की में रुकावट बनेगी। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा अलमिया यही है दोस्तों कि बहुत सारे साथी तो वो हैं जो दीन से दूर हैं और जो दीन से बेजार हैं और बाद साथी वो हैं दोस्तों जो बाद आमाल के एतबार से दीन में लग गए लेकिन वो पूरे तौर पर ہر پہلو سے دین میں داخل ہونے کی فکر نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وہ ثمرات و برکات اور وہ خوبیاں نہیں پاتے، جن جو خوبیاں کے جو ثمرات کے جو برکات کے عام طور پر آ جانی چاہیے، یہ حاصل ہونا چاہیے. اللہ کے اللہ اس کے رسول نے خوشخبری دی ہے جن کی، اللہ نے خوش نصیبوں میں اسے بنایا کہ جن کو ایمان کی حلاوت مل جاتی، جن کو ایمانی کیفیات مل جاتی ہیں، روحانی ترقی مل جاتی ہے، تو وہ کون سی چیز مانے بن رہی ہیں اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا ٹھنڈے دل سے. جن اعمال میں اپن لگے ہوئے ہیں اسی پہ قناعت نہیں کرنا. یہ بھی موجودہ دور کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے المیہ ہے اپن لوگوں کا، کہ دین کے بعض پہلوؤں میں اپن لگ کے اپن وہاں قناعت کر بیٹھے ہیں کہ میں جتنے بھی پہلوؤں سے دین میں لگا ہوا ہونا یہ بہت ہے، دوسرے تو اتنے بھی نہیں لگے رہے. تو دوسرے اتنے بھی نہیں لگے ہوئے یہ جو اپن کمپیئر کر رہے ہیں غلط ہے. دینی امور میں اپنے سے کم والوں سے کمپیرس نہیں کرنا اپنے آپ، اپنے سے اونچے والوں سے کمپیئر کرنا. میں فرائض کا اہتمام کرتا ہوں تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں اشراق اور چاشت کا اہتمام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر میں صرف فرائض کا اہتمام کر رہا ہوں تو میں اس شخص کو نہیں دیکھوں جو صرف تین فرض ادا کر رہا ہوں، تین فرض نمازیں پڑھتا ہوں میں تو بھی پانچ پڑھتا ہوں، نہیں. ہم دینی معاملات میں اپنے سے اونچے معیار والوں کو دیکھنا ہے. اگر ہم چاند اور اشراق کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ فلاں آدمی تو تہجد بھی پڑھتا، اگر ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ فلاں ساتھی تو ان مسنون نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. جیسا کہ بعض بزرگان دین اور اولیاء اکرام کے سوان حیات میں ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے ڈیلی معمولات میں سے تھا صبح صبح نفل، رمضان کے تاخراتوں میں نہیں، سال بھر کے ڈیلی نمازوں کے ان کے معمولات میں سے تھی وہ بات. فرائض واجبات اور مسنونات کے علاوہ نفل نمازوں میں کی کثرت کا اہتمام ہوتا ہے. تو غور دوستو بزرگو، ایسے ہی اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو سنوارنے کے سلسلے میں اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے سلسلے میں بھی ہمارا معیار اونچے سے اونچا اونچے سے اونچا ہوتا جانا چاہیے. بعض چیزیں انتہائی تھوڑا میں سمجھے کہ کڑوی ہیں یا یہ کہ اپنے مجاہدہ چاہتی ہیں، مشقت چاہتی ہیں، لیکن دوستو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، مجاہدے میں ڈالیں گے تو ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا. حضرت حزقیل علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں بتائے گئے، حیات بعد الممات اور بیس بعد الموت کے یقین کو بڑھانے کے سلسلے میں. آپ حضرات نے ترجمہ قرآن کے حوالے سے سنا ہی ہوگا، دین میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ اوکل الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوکل الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، کہ اس شخص کی طرح کہ جو ایک بستی پر سے گزرا، اس حال میں کہ وہ بستی ویران ہو چکی تھی، کھنڈرات میں بدل چکی تھی، چھت گویا فرش بن چکے، خاويه على عروشها اوندی پڑی ہوئی. تو اس شخص نے یہ کہا کہ یہ کھنڈر ہو گئی اس بستی، ویران ہو گئی بستی، اس کے نیچے بے شمار دبے ہوئے انسان، مرے ہوئے انسان، جاڑے ہوئے انسان کیوں کر اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ اللہ نے اس کو کیوں کر اٹھائیں گے، کیسے اٹھائیں گے؟ تو اللہ عز و جل نے فوری طور پر انہی کو اسی وقت موت دے دی، اور وہ بھی کتنی لمبی مدت کی موت دے دی، 100 سال مردہ رکھا اللہ نے، پھر ان کو زندہ فرمایا اللہ. پھر پوچھا کتنے دن تم موت کی حالت میں؟ تو انہوں نے زندہ ہو کر یوں کہا کہ ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصہ میں سویا ہوا رہوں گا یا موت کی حالت میں رہا ہوں، حالانکہ 100 سال جو ہے نا موت کی حالت میں. اللہ نے فرمایا نہیں جناب، آپ 100 سال مرے ہوئے حالت میں رہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ تمہارا کھانا اور پینا ہے جو اب تک سڑا نہیں ہے، حالانکہ کھانے پینے کی چیز بہت جلدی سڑ گل جانے والی چیز ہے، لیکن اللہ نے اس کو باقی رکھ کے بتایا صاف ستھرا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا گدھا، دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف، اور پھر فرمایا کہ دیکھو انہی ہڈیوں پر ہم گوشت کیسا چڑھاتے، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ہم کس طرح گوشت کے کپڑے اسے پہناتے ہیں ہڈیوں. ایک مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کا دماغ پہلے زندہ فرمایا، آنکھیں زندہ فرمائی، اور جو بقیہ پوری کھوپڑی پورا ڈھانچہ ویسی تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے پیروں پر گوشت چڑھ رہا، پھر انہوں نے اپنے گدھے کو بھی دیکھا، اللہ کی وجہ سے اس کو گوشت چڑھایا، اس کو زندہ. جو اس بات موت پر یقین آنے کے حوالے سے ایک پیغمبر کو اللہ عز و جل نے ایک نمونہ دکھا کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی یقین کا سامان فرما دیا. ہر ایک کے ساتھ ایسی یقینی واقعہ پیش آنا ضروری نہیں ہے, ورنہ پھر امتحان کی شکل باقی نہیں رہی. اللہ عز و جل پیغمبروں میں سے, اپنے برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہستی کو ایسا واقعہ بتا کر سارے دوسرے انسانوں کے لیے یقین کا سامان فرما دیا. جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ عز و جل ایسا اٹھانے پر قادر ہیں تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل چیز پر قادر. اسی واقعے کے بعد جس اللہ عز و جل نے بیش بار موت کو ثابت فرمایا اور ایک زندہ مثال بنائی بتائی, اس کے بعد اللہ عز و جل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ مردے کو کیسا زندہ کرتا رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے پرہنہارا مجھے بتائیے کہ میں آپ مردے کو کیسے زندہ کرتا. اللہ نے پوچھا اولم تؤمن, کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ مجھے یقین ہے, لیکن تمانینت قلبی کی خاطر میں ایک سمپل دینا جا رہا ہوں. تو یقین الگ چیز ہے جو عقیدے کا حصہ ہے, اور دلی سکون کے لیے کوئی سمپل کا تقاضا کرنا یا مطالبہ کرنا وہ الگ چیز. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقاضا کیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم چار پرندوں کو لو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو, پالتو بنا لو گیا, اور پھر ان پرندوں کو تم ذبح کر کے قیمہ بنا کے خلط ملط کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو, اور پھر تم ان کو آواز دو, اللہ کے حکم سے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے, یعنی ان کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں. چار پرندے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, ان کو جوڑ دیا یعنی ان کو خلط ملط کر دیا گیا, ملا دیا گیا, ایک کا گوشت دوسرے میں, دوسرا گوشت تیسرے میں, اور پھر مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا گیا, اور یہ بولا گیا کہ ابراہیم تم اب تمہیں انہیں آواز دو تو آ جائیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے اللہ کے حکم سے. اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم یقین کرو کہ اللہ عز و جل غالب ہے, یعنی جو چاہ وہ کر سکتا ہے, اور حکمت والا ہے کہ وہ کس کے سامنے کس قسم کی قدرت کا مظاہرہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اللہ پر تو اللہ یہاں اس حکمت کو جانتے ہیں, وہ حکمت والے ہیں, مجھے حکمت کے مطابق اس نے بہت ساری نوری بات کو چھپایا. اس واقعے میں دوستو ایک اشارہ جہاں مل رہا ہے کہ یقین بیش بعد الموت کے یقین کے لیے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے یقین کے لیے ان دو پیغمبروں کے واقعات کو اللہ عز و جل نے جہاں ایک ساتھ بیان فرمایا ہے, اس یقین کے ساتھ ساتھ دوستو ہم اخلاقیات کے حوالے سے جو اس میں پہلو نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات پر کنٹرول کرنے والی چیز تصور آخرت ہے, کہ مرنے کے بعد مجھے اٹھنا ہے یقینی طور پر, اور مجھے اس کے سامنے حساب کتاب دینا ہے, جواب دہی ہے, اور یہ یقینی بات ہے, یہ کوئی صرف تھیوری نہیں ہے. پریکٹیکلی طور پر اللہ عز و جل نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو اس کی مثالیں بیان فرما دی ہیں, اسی دنیا میں مثالیں بیان فرمائی ہیں, ظاہری شکلوں میں بیان فرمائی, اور انسانوں ہی میں سے برگزیدہ انسانوں اور پیغمبروں کو اللہ عز و جل نے ایسی مثالیں دے کر دوسرے انسانوں کی یقین کا سامان کر دیا. ہمارے اخلاقیات کو سنوارنے اور بنانے کے لیے دوستو سب سے بہترین چیز جو ہے, اور برے اخلاق پر کنٹرول کرنے والی چیز, واقعی آخرت کے تصور سب سے بڑا برے ہے, ورنہ نہ یہاں کی پولیس روکنے والی ہے, نہ یہاں کی سزائیں روکنے والی ہیں, نہ یہاں کی ہتھکڑیاں اور یہاں کی جیل خانے روکنے والے, کوئی چیز روکنے والی نہیں. کون سی چیز روکتی ہے دوستو؟ وہ آخرت کے تصور ہے جو ہمیں برے اخلاق سے روک سکتا ہے, ورنہ نہیں. دیکھ لیجیے آپ بڑے بڑے کرائم پیشہ لوگ, جرائم پیشہ لوگ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑا جرم کرتے ہیں, حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ بھئی پولیس آئے گی ہمیں گرفتار کرے گی, جیل جانا پڑے گا, سزائیں ہوں گی وغیرہ, لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ معمولی سی ہیں, ہم پیسے دے کے دل لے لیں گے, ہم سفارش کرا کے چھوٹ جائیں گے, وہ صرف چند سال جیل میں رہیں گے, اور کچھ جیل میں بھی بہت سارے جرائم اور کرائم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, یا وہاں سے چلتا رہتا ہے, تو ہر اس کو روکنے والی کوئی چیز حالی نہیں. اس کے برخلاف آخرت کے تصور دوستو یہ برے اخلاق سے روکنے والی چیز. امریکہ کے مختلف سیوک سینٹروں میں, پبلک پلیسز پر اور ان کے مختلف سینٹروں میں, سمجھے علمی ایجوکیشن سینٹروں میں, بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے, جہاں پر بہت سارے بڑے بڑے فخریہ جملے لکھے ہوئے کہ بھائی ہمیں فخر ہے ہماری ٹیکنالوجی پر, ہمیں فخر ہے ہمارے میڈیسن پر, ہمیں فخر ہے ہماری مختلف ترقیات پر, لیکن وہیں ساتھ ساتھ جملے یہ بھی لکھے ہوئے کہ لیکن ہم کچھ प्रॉब्लम्स और कुछ मसाइल भी रखते हैं। उन मसाइल में से यही है कि भाई हमारे पास जराइम होते हैं, क्राइम होते हैं, हमारे खानदानी रिवायत खत्म होती जा रही है, हमारे खानदानी अवधार खत्म होते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या उनके पास कानून नहीं है, क्या उनके पास सजाओं के सिस्टम नहीं है, क्या उनके पास पुलिस नहीं है, क्या उनके पास जेल नहीं है? है, लेकिन क्राइम और जराइम के इजाफे की बुनियादी वजह अखलाकियात पर कंट्रोल करने वाला अकीदा नहीं है। वो अकीदा हमारे मजहब ने हमें इनायत फरमाया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनायत फरमाया, तो उस पर खुसूसी तवज्जो देना है कि भाई मेरा हर अमल, मेरा हर कौल, मेरा हर बोल, मेरा हर एक्शन महफूज हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है और उसकी उसके बारे में मुझे जवाबदेही है। जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, यानी मुझे सवाल जवाब देना, सवाल की जवाब देना, और अपने नफ्स के ख्वाहिशात से रोका, तो अल्लाह अज्जल खुशखबरी दे रहे हैं कि जन्नत हिय मावा, जन्नत उसे अंगारा। और सूरह रहमान में अल्लाह ने खुशखबरी दे रहे हैं, वलिमन खाफ मकाम रब्बिहि जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरेगा उसके लिए दो जन्नतें, दो बागात हैं, और फिर उन बागात की हुई तफसील। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अखलाकियात, बुरे अखलाकियात से बचने के लिए और अच्छे अखलाक से अपने आप को मुजयन करने के लिए दोस्तों, अकीदे आखिरत का इस्तेहजार और अकीदे आखिरत का बार बार तसव्वुर कायम करना और उसका मुजाकिरा करते रहना और उसको बार बार अपने बच्चों और बच्चों के सामने दोस्तों मुजाकिरा करते रहना, याद दिलाते रहना जरूरी। आइए इसी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के वाकये में बाद बुजुर्गाने दीन और औलिया इकराम ने एक और एक अखलाकी सबक दिया है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। गर्चे के ये ताक रातें इंफरादी आमाल में ज्यादा लगाना है, अगर से दीन की बात सुनना सुनना भी दीनी का नेकी का काम ही है, लेकिन ये दीनी बात हम दूसरी रातों में भी सुन सकते हैं ना भाई, लेकिन ताक रातों में बतौर खास इंफरादी आमाल में लगना ये मसमून है। तो दोस्तों बुजुर्गो, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का जो अभी किस्सा हमने सुनाया ना, उसके जिम्न में बात बुजुर्गान दीन ने नुक्ते के तौर पर और मारिफत और इरफान के तौर पर एक बात बताई है। कुरान मजीद की हकीकी तफसीर से इसका कोई हिस्सा नहीं है, और याद रखिए कुरान मजीद की इन आयतों की तफसीर का जरूरी हिस्सा नहीं है, ये नुक्ते के तौर पर ये बात बताई है। वो क्या बात बताई है, एक सवाल कायम किया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के यहाँ जो चार परिंदे पालो बोले नहीं, तो चार परिंदे कौन से थे? तो उसके जवाब में ये बताया गया कि वो चार परिंदे जो है नहीं, वो मुर्ग था, वो कौवा था, वो मोर था और वो बताती चार परिंदे। इंसानों से मानव सोने वाले परिंदे भी थे और बात बल जाते हैं। तो हज अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन चार परिंदों को पालने, उनको मानव सोने, उनको उनको नाम पुकारने पर आ जाने का जैसा मिजाज वाला बनाने तक पालने को बोला था। फिर उसके बाद सुबह किया गया, फिर रखा गया। उलमा फरमाते औलिया अल्लाह की बाज़ तालीमात में ये वाकया मिलता है, बड़ी तफसीर में नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने कहा कि तफसीर का हिस्सा नहीं है, ये एक इरफानी और नुक्ते वाली बात है। फरमाते हैं कि इन्हीं चार परिंदों को जुबान करने का हुक्म क्यों दिया गया और हमारे लिए उसमें सबक का एक पहलू अखलाकियात के हवाले से, अखलाकियात ही के हवाले से इसमें एक पहलू ये है। फरमाते हैं कि मुरब जो है नहीं, बहुत शहवत परस्त परिंदा है, उसके अंदर शहवत बहुत है। दूसरे परिंदों के मुकाबले में मुर्ग में शहवत बहुत है, इसीलिए भट्टी हजरात मुकव्वियात के हवाले से जब इलाज मुआलजा करते थे बोलते हैं मुर्ग का गोश्त ज्यादा खाओ, शहवत को बढ़ाने वाली थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुर्ग को कुर्बान करने का हुक्म इसलिए दिया गया बता रहे हैं कि इसमें इशारा है अखलाकियात के हवाले से कि हमारी शहवतों को हम तोड़ने वाले बन जाए, उसको जुबा करने वाले बन जाए। मौजूदा दौर में दोस्तों शहवत परस्ती अपने अरूज पर है, माजरत के साथ बहुत सारे साथियों की नागवार गुजरेगी क्या बोल रहे कहीं बोल रहे कौन हमारे शहवत परस्त है, लेकिन दोस्तों शहवतें मुख्तलिफ किस्म की हैं और शहवतें मुख्तलिफ अंदाज की हैं जिनके हम असीर होके रह गए। उन शहवतों से अपने आप को बचाना, उन लज्जतों से अपने आप को बचाना है। हम मौसीकी के जरिए से शहवत सिमा में लग गए हैं, हम बदनजरी के जरिए से शहवत नजर में, शहवत नजारा में लग गए हैं, हम हम दिमाग से बुरे तसव्वुरात और बुरे ख्याल के हवाले से शहवत दिमाग में लग गए हैं, शहवत ख्याल में लग गए हैं, उनको कुर्बान करना है। تو توانین سے قلبی والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. شہوت میں مبتلا ہونا برا خلق ہے, اس برے خلق سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. اور اچھے اخلاق والا بن جانا, اور شہوت کے مقابلے میں جو صفت آتی ہے اچھی, وہ ہے عفت اور باقدانی, صحیح مصرف میں اس کو استعمال کرنا. منتوحا بیوی جو ہے ہماری, اس کے ساتھ شہوتوں کی اجازت ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی اجازت نہیں. لیکن دوستو, نئی تہذیب نے, نئی روشنی نے ہمارے نوجوانوں کو کہاں کھڑا کر دیا, شہوتوں کا اسیر بنا دیا, شہوتوں کا عادی بنا دیا, گناہوں کا عادی بنا دیا, شہوات اور لذات کی لین کا. ہم محاسبہ کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کے سرکل کے جائزہ لے سکتے ہیں کہ کون سا دوست کیسی کیسی شہوانی لذتوں کا گرفتار ہو چکا ہے. اس کو پیار سے محبت سے سمجھانا ہے, یہ جہنم کا دلدل ہے, اس میں تم پھنستے ہی چلے جاؤ گے, نتیجہ پار جہنم میں گرو گے. اسے نکلنے, اس کو نکالنے کی کوشش کرنا ہے. یقین مسجدوں میں آنے والے ساتھی, خانقاہوں میں آنے والے ساتھی, اعتکاف میں بیٹھنے والے ساتھی, تو اللہ کے فضل سے ایسی برائیاں نہیں ہوتے, لیکن اس کی مذمت کو سمجھتے ہوئے, مزید اس کی اہمیتوں کا, اس کی برائی کو اپنے دل میں نکالتے ہوئے, اپنے سرکل میں, اپنے کزنس میں, اپنے بھائی بہنوں میں, اور اپنے دوستوں میں, دوستوں اس کی کوشش کرنا ہے کہ وہ اس شہوت میں مبتلا نہ ہو. ورنہ موجودہ دور تو دوستو کیسے کیسے رعنائیاں بچھا رہا ہے نوجوانوں کے سامنے, کیسی کیسی چیزیں اس نے پرکشن بنا کر رکھ دی ان کے سامنے, کیسا فری لائف اور فری سیکس کے حوالے سے دوستو کتنے قسم کی عیاشیوں کے دروازے اس نے کھول دیے ہیں. دوستو کسی سے مختی نہیں ہے, بچنا ہے ہمیں, اور بچانا کی کوشش کرنا ہے, اپنے کو بھی بچانا ہے, دوسروں کو بھی بچانا. مغربی تہذیب, نئی روشنی, مغربی بولتے ہیں لیکن دوستو وہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ مشرق کی تہذیب کا بھی حصہ بن گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی بھی مشرق میں کچھ نہ کچھ اخلاق ہیں, اقدار ہیں, لیکن دوستو چونکہ وہاں سے چلی ہے اور وہ اس کی ترغیب دے رہے ہیں, تو اب یہاں کے بے دین لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں اور اسی روشنی میں بہتے چلے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں ڈرنا ہے اور اپنی نسلوں کو ڈرانا ہے اور بچنا ہے بچانا ہے. نوجوانوں کو یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ شادی جو ہے نہیں, ایک دھندہ ہے, ایک سزا ہے, ایک جکڑ بندی ہے. شادی ہو رہی بولے تو ارے کہاں پھنس رہا ہے شادی میں, بول کے ایک دوسرے کو ڈسکریز کر. نہیں, ہمیں سنت کے حوالے سے اس کی طرف راغب ہونا ہے, شہوت پہ کنٹرول کرنے کے لیے اس کی طرف راغب ہونا ہے. تو پھر موجودہ زمانہ کیسی کیسی دعوت دے رہا ہے, کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اس نئی تہذیب اور اس نئی روشنی کے حوالے سے دوستو, کہ جو رک سکے تو روک دو یہ سیل رنگ و نور کا. یعنی ان لوگوں کی جانب سے جو نئی تہذیب, نیا کلچر, نیا فیشن, نیا انوائرمنٹ جو آ رہا ہے, اس کو موضوع بنا کر کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو رک سکے تو روک دو یہ سیل رنگ و نور کا, میری نظر کو چاہیے وہی چراغ دور کا. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر, وہ چراغ ہے ہمارے لیے, بس ہمیں وہی دور کا چراغ چاہیے, مدینے والا چراغ. یہ نئی تہذیب کی روشنی ہمیں نہیں چاہیے, یہ رنگ نور نہیں چاہیے. تو دوستو شہوتوں کو توڑنا ہے, اور تربیت کے حوالے سے, سلوک کے حوالے سے, اخلاق کے بنانے اور سنوارنے کے حوالے سے شہوتوں کو توڑنے کی بات تقریباً ہر ولی اور ہر بزرگ نے لکھی کہ مجاہدہ کرو شہوتوں کو توڑنے, شہوتوں پر کنٹرول کرنے. اور دوسری چیز دوستو, دوسرا پرندہ تھا, وہ پرندہ تھا کوا, اور کوے کو قربان کر کے اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ کوے کی صفت کیا ہے. کوا حرام خوری کرتا ہے. دوسرے چھوٹے چھوٹے پرندے, بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں جو کہ درندہ صفت نہیں ہوتے, دوسرے عام پرندے جو چڑیا وغیرہ ہیں, وہ عام طور پر کیا ہے, دانے کھاتی ہیں, دانے چگتی ہیں, پھل کھاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نہیں, مردے پر جا کر مردہ کھائے گا, حرام کھائے گا. تو بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ کوے کی قربانی کرا کے, کوے کو ذبح کر کے اشارہ کیا گیا کہ حرام خوری اور حرام پسندی کے مزاج کو قربان کرو, اس کو کاٹ کے, اس صفت کو کاٹ. اور دوستو اللہ کے فضل و کرم سے موٹے موٹے اور ظاہری قسم کے حرام سے تو اللہ کے فضل سے ہم سے بچ گئی, لیکن پھر وہی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں یاد کرنا ہے دوستو, وہ یہ کہ دشمن جو ہے ہمیں حرام خوری میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے, اگرچہ کہ انجانے میں ہو گئے سو گناہوں کی پکڑ نہیں ہے انشاءاللہ, جس کو غفلت میں یا خطا میں بولا جاتا ہے کہ عرف عام ہے الخطا والنسیان. لیکن دوستو جس بات کے ہم مکلف ہیں اس میں ہم کوتاہی برت کے حرام کھا رہے ہیں تو ہم پکڑے جائیں گے نہیں پکڑے جائیں گے. مثال کے طور پر گلوبلائزیشن کے نتیجے میں
हर कंट्री का माल आ रहा है, ऐसा नहीं होना रहा कि इंडिया में जो इंडिया इंडिया की मार्केटों में खाली इंडिया के माल आ रहा, और इंडिया में आमतौर पर जो है गैर मुस्लिमों में बहुत सारे ट्राइब्स और खानदान ऐसे हैं कि जो हराम नहीं खाते, जो 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 है नहीं मुख्तलिफ किस्म के गोश्त वगैरह नहीं खाते हराम किस्म का। नहीं दोस्तों, अब ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में हर कंट्री का माल हर कंट्री को जा रहा है, उसके नतीजे में फ्रेंचाइज कंपनियों और फ्रेंचाइज होटलों में जो गोश्त आता है, जो चिकन आता है, जो बकरे का गोश्त आता है दोस्तों और बुजुर्गों, वो मशीनी कटा हुआ आता है। अब हम बाहर से आए, थोड़े पैसे जेब में, यहाँ पे थोड़े मालदार है, लेमन के माल दौलत के नक्शे रखे हैं, तो चलो दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं, जरूर बच्चों को पार्टी दे रहे हैं, होटल में जाके खाएंगे भी आज। अब जाके बंदा जो है नहीं ऑर्डर दे रहा हूँ, ये सोच रहा ही नहीं कि भाई, ये देख रहा ही नहीं कि भाई ये मैनेजमेंट मुसलमान का है नहीं इस होटल में, ये देख ही नहीं रहा है, ये तहरीर ही नहीं कर रहा है कि भाई यहाँ पे मुसलमान भाई के हाथ का कटा हुआ आता है। यहाँ पर मुसलमान भाई के हाथ का कटा हुआ नहीं है तो कैसे होगा, कैसे हलाल हो जाएगा। जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर नहीं काटा गया उसको मत खाओ, वो खा ला। तो पिज्जा है, बर्गर है, वो मुख्तलिफ होटलों में जाके हम ऑर्डर दे रहे हैं मुख्तलिफ किस्म का, और हम इस तहकीक ही नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों हम हराम खाने वाले हो गए नहीं हो गए, हम किस बात के मुकल्लफ है। हम भाई गलती से कहीं कोई खिला दिया, हम इत्तेफाक से जो है नहीं खाने में आ गया वो अलग बात है, लेकिन हम इंटेंशनली इरादतन कहीं जगह खाने जा रहे हैं तो हम मुकल्लफ है इस बात के लिए नहीं है। लेकिन देखिए आप सोचिए जरा बस और कीजिए कि हमारे सर्कल में ऐसे मुसलमान भाई है नहीं है जो इस बात की फिक्र ही नहीं करते कि क्या खा रहे हैं। अच्छा फिर यही नहीं कि वो ऐसा मखसूस खानों ही में आ रहा, मुख्तलिफ किस्म के माकूलात और मशरूबात है दोस्तों जिसमें हराम शामिल कर रहे हैं लोग, तो क्या हम इस बात के हम इस बात की भी फिक्र नहीं कर सकते कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है मालूम कर, उसके मुश्तमलात क्या है, किन किन चीजों पर वो मुश्तमिल है, हम उसकी तहकीक के लिए मुकल्लफ नहीं है क्या, जो जो आया खा ले सकते क्या। जबकि फुकहा ने यहां तक लिखा है, यहां तक लिखा है, देखिए दोस्तों एक मुसलमान भाई ने जुबा किया और गोश्त बेच रहा है, इत्तेफाक से बाजू गैर मुस्लिम भी हमारा गोश्त बेचने बैठ गया, हमारा गोश्त हमारा हम काटे से गोश्त हम हिंदू 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 बेच रहा था। तो फुकहा ने लिखा है कि जब तक मुसलमान भाई बैठा हुआ है उस गोश्त पर आप भरोसा कर सकते हैं, मुसलमान भाई चले गया समझो वहां से, तो बस फुकहा ने लिखा है कि उस हिंदू का बेचा हुआ गोश्त मशकूक है, हो सकता है कि आपके जाने के बाद हम दूसरा गोश्त शामिल करके बेच रहा हूँ झटके का गोश्त। इस बेहतियाती के नतीजे में या इधर उधर गांव में या दूसरे अजला में दूसरे रियासतों में दोस्तों, वो रियासत हैदराबाद जिसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद है, वो रियासत हैदराबाद जिसमें उलमा की बड़ी तादाद है, मुफ्तियों की बड़ी तादाद है, और बहुत सारे दफातर में मुसलमानों की बड़ी बड़ी तादाद है जो बड़े बड़े अहदों पर फायज है, ऐसी रियासत के ऐसे बड़े शहर के मसलखों में सराटर हाउसेस में दोस्तों चंद साल में ले क्या हुआ, लंबाड़े काटरे थे बकरे पूरे मुसलमान बस्ती में सब ले गए, उलेमा की तंजीमों ने जाकर हल्ला किया हंगामा किया कि क्या खिला रहे हैं, अखबारात के जिम्मेदारों ने आकर हंगामा किया, फिर जो है फिर वो मौलों को मुल्लाओं को लेके मुसलमान है तो दोस्तों गफलत के नतीजे में हमारे हमारे छत के तले को समझो कि हमको हराम खिलाया जा रहा, तो अब अंदाजा लगाइए कि वो बेरोनी मुमालिक के सलाटर हाउसेस से आए हुए फ्रेंचाइज कंपनियों के आए हुए गोश्तों के बारे में क्या भरोसा कर सकते हैं। बहुत ही वाज अंदाज में फरमाया है मुफ्तियों ने, मुफ्तियों का कौल नकल कर रहा हूँ कि मशीनी सलाटर हाउसेस जो होते हैं दोस्तों, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत सारे कंट्रीज में स्विट्जरलैंड में वगैरह में और दूसरी यूरोपीय ममालिक में भी और ममालिक में कसरत से पाए जाते हैं सलाटर हाउसेस, मशीनी सलाटर कि जिसमें एक मिनट में 60 से 70 मुर्गी कटती है, चैन चलती है, जैसे वो लैंड्री लैंड्री में देखते नहीं बड़े लैंड्री में कपड़े जो है लाइन से चलते रहते चैन पे, वैसे वो लोग मुर्गियों को लटकाते आते छोड़ते आते वैसे चलते रहती चैन, यहाँ पे एक बुलेट चलते रहती है उल्टी लटक के आते रहती कटते रहती जाते रहती मिनटों में सेकंडों में जो है वो उसकी ड्रेस भी हो जाती है ड्रेसिंग भी हो जाती है, वो जो है नी मशीन कटा हुआ सप्लाई हो रहा है, कहां पे? मुस्लिम कंट्रीज को। जब मुस्लिम कंट्रीज को सप्लाई हो रहा है तो अपने जैसे कंट्री को कैसा नहीं सप्लाई होता हूँ अंदाजा लगा। होटलों में इधर उधर बड़े बड़े फ्रेंचाइज होटल है, तो फिर मुस्लिम कंट्रीज को जो है आगाह किया। किन लोगों ने आगाह किया? हमारे उलमा ने आगाह किया। हमारे उलमा ने बता दिया क्या क्या खा रहे हो, तो उन लोगों ने फिर उलमा की तंजीम में डिजाइन मांगा और उन लोगों ने बोला कि हम लोग ऐसी ऐसी बिरयानी खाते जब तक कि आप हर मुर्गी पर यानी जुबह के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ना बोला, तो हमारे पास जो आप भिजाएंगे उसको आप जो है ना इस तरीके से कटा हुआ भिजाइए वरना हम नहीं भिजाइए, हम नहीं खरीदेंगे। तो फिर उन लोगों ने एहतमाम किया, उसमें भी गड़बड़िया टेप लगा दिया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर टेप लगा दिया, मुर्गी आके कैटरी जहाँ पे वहां पे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। फिर मुफ्तियां बोले अरे ऐसा नहीं होता भाई, मुसलमान भाई का हाथ लगना जरूरी है उस मशीन पर जहां पर प्लेट चल रही है। तो फिर वो लोग बोले कि भाई एक मिनट में 70 मुर्गी हमारी कटती है, बंदा रख के जो है नहीं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलने में जो है नहीं एक मिनट में 60-70 के बजाय 35-35 मुर्गी कटती, एक मिनट में आधे मिनट का हिसाब चल रहा देखो आप, इसलिए कि एक एक मिनट का उसका उस सलेक्टर हाउस का एक घंटे का किराया कई लाख होता है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, चूंकि हलाल मुर्गी को हलाल करने में टाइम ज्यादा लग रहा, तो टाइम ज्यादा लग रहा तो किराया ज्यादा लग रहा, फिर वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ने वाले को अपॉइंट करे तो उसकी तनख्वाह लग रही, तो एक मुर्गी की कीमत डबल होगी, हलाल मुर्गी महंगी होगी हराम मुर्गी सस्ती होगी। लेकिन दोस्तों अल्लाह के लाल हलाल के लिए थोड़ा पैसा ज्यादा देके हलाल खाते और हमें कोई करना भी चाहिए। तो मैं यहां से ये कर रहा हूँ कि उलमा ने यहां तक लिखा है कि अगर आप 100 मुर्गी काट रहे हैं उसमें एक मुर्गी भी बगैर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के आपने आमदन नहीं पड़ी तो हलाल नहीं, आपके लिए भूले से छूट गया है तो हलाल है, लेकिन आमदन नहीं छोड़ सकते आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। मुफ्ती हजरात मौजूद है पूछ सकते हैं, भूले से छूट गई तो अलग बात। लेकिन दोस्तों गाने गाते हुए गालियां देते हुए हमारे चिकन सेंटरों के बच्चे काटते रहते वो आमदन छोड़े बिस्मिल्लाह आमदन छोड़े जैसा है भूल के छोड़े जैसा है, जब मुफ्तियां लिखेंगे आमदन छोड़े तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नजरिया नहीं होता, कितनी बेहतियाती चल रही हम हमें फिक्र है इसकी। जबकि अगर हमारे माकूलात और मशरूबात में हराम शामिल है तो दोस्तों हमारी इबादतों और दुआओं की कबूलियत का कोई चांस नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा है सफर की हालत परेशान हाल है बड़ा गंदा बाल है और अल्लाह से आजिजी के साथ हाथ उठा उठा कर दुआएं मांगता है। आप वास्तव ने फरमाया कि उसकी दुआ कैसे कबूल हो जबकि उसका खाना हराम है उसका पीना हराम है उसका पहनना हराम है। तो मालूम हुआ कि खाने की चीजें हराम है अगर पीने की चीजें हराम है अगर पहनने की चीजें हराम है अगर तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, ये हदीस सही है। और आप वास्तव ने एक और इशारा दिया है और से सुनिए, वो ये कि उस बंदे के पास सेम टाइम अल्लाह की रहमत को दावत देने वाली चीजें भी हैं और सेम टाइम अल्लाह की रहमत को रोकने वाली चीजें भी हैं। मिसाल के तौर पर सफर की हालत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, तो इन सफर पे उसकी दुआ कबूल होना ना। और आप ने फरमाया परेशान हाल की दुआ कबूल होती है, आदमी परेशान है, आप ने अल्फाज में फरमाया परेशान हाल, लेकिन सेम टाइम इसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो उससे जो है खतरनाक है और मतलब रहमत को रोकने के एतबार से खतरनाक है, इसलिए बुनियाद को रहमत के मुस्तहिक नहीं बना, दुआ की कबूलियत उसको नसीब नहीं होती। तो दोस्तों कव्वे को कुर्बान करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारा दिया इस बात की तरफ कि हराम खोरी के मिजाज को कुर्बान करो, अगर ऐसा इत्मीनान बस गोश्त का नहीं मिल रहा तो वेजिटेबल खाना मर नहीं जाएंगे हम, लेकिन गोश्त खोरी ही की चक्कर में जो बोले वो खा लेना दोस्तों इंतहाई खतरनाक बात, इंतहाई खतरनाक, बेशुमार माकूलात और चॉकलेट्स मशरूबात बाहर से आ रहे हैं अलग है उनके मुश्तमल को इंग्रीडियंट्स को देख रही देख ही नहीं एहतियात करना जो कलम है इस बात अल्लाह ने फरमाया कुलो मिनत तय्यिबात वअमलु सालिहा, तय्यिब चीजें खाओ नेक काम करो, तय्यिब माकूलात और तय्यिब मशरूबात का इंशाअल्लाह अजीज लाजमी नतीजा ये निकला कि हमारे अंदर की ताकत जो बनेगी और जो जज्बा बनेगा वो अमल सालिह पर उभारेगा, और हराम माकूलात और मशरूबात के इंतजाम की सूरत में दोस्तों हमारी जो ताकत बनेगी हमारी जो एनर्जी बनेगी दोस्तों वह हराम की तरफ जाएगी, इस बात का अंदेशा है। तो दोस्तों मौजूदा दौर की फितनों में से एक फितना अकल शुद्ध की लहर का भी हमारी सोसाइटी और समाज में है। मैं दूर की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे पाबंद घरानों के भी अहवाल जो है ना थोड़ा सा तश्वीशनाक है। बच्चे को भिजा देते गोश्त लेके आ रहे, बोले बच्चे को शोर नहीं है ना, या नौकर को शोर नहीं है, उन जाके हिंदू के पास से लेके आ जाता,
चल जाता अपन गोश्त बोल रहे थे उसको मुसलमान भाई के पास से लेके आने। होता दोस्तों ऐसा, हमारे बच्चे बेशूरी में जाके ला रहे, हमारे नौकर बेशूरी में जाके, उसकी क्या मसला मालूम? उन सुना है, उन्हें सुनता हमारा हमारा नौकर भाई, हम जिम्मेदार है उस बात।
और जो सेंटर जो सीकन सेंटर चलाते हैं वो भाई जिम्मेदार है, या आपके दोस्तों के सर्कल में, आपके पहचानत के सर्कल में, आप जिस सेंटर पे भी जाते हैं उसको प्यार और मोहब्बत से बोलना यार तुम हर जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाह बोल पढ़ो, वो हलाल भी होगा और तुम्हारा जिक्र भी हो जाएगा, तुम्हें सवाब भी मिल जाएगा।
इसकी भी कमी है दोस्तों, हम छोटी छोटी तलखियां नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा खैर वजूद में आ जाए, थोड़ा सा खुश करने की जरूरत, बोलने की जरूरत, वो विचार आ जाता, समझ जाता। बहुत कम लोग होते जो गुस्सा होते हैं, हाँ हम हराम दिया समझ रही है बोल के बोलते, लेकिन अक्सर जो है नहीं कबूल कर लेते, अक्सर कबूल कर
के खैर वजूद में आ जाएगा दोस्त। वरना दोस्तों जिहालत का ये आलम है, हैदराबाद जैसे इल्मी शहर में उसके मजाफात में एक लतीफा हुआ था, सच्चा लतीफा, मुस्लिम बस्ती भी है हिंदू बस्ती भी है, वहां के एक चिकन सेंटर पे एक साहब चिकन लेने गए और ये बोले कि मैं हलाल है, तो हाँ हलाल है, क्या नाम है मैं तेरा बोले तो क्या की बोल रहा हूँ रामलू हमलू क्या की बोल रहा तो हलाल कैसा है भाई कुछ काट के दे रहा ना बोले तो नहीं हमला दुकान खोले से हो तुम्हारे मौलाना को बुला के लाके सत्तर पे बिस्मिल्लाह पर खड़ा लिया तो दुकान के माइग्रेशन पे सत्तर पे बिस्मिल्लाह पर पढ़ दिए तो अब दुकान जब तक कायम है समझो पूरा जानवर हलाल होगा। जबकि अभी मुफ्तिया मुफ्तिया ने क्या बताया, अगर आप 100 मुर्गे भी काट रहे हैं उनमें से एक मुर्गी को भी आपने जानबूझ कर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो वो एक मुर्गी अलग कर दीजिए, आप अलग कर दीजिए उसको, आप उस हलाल मुर्गे में शामिल मत कीजिए, वो यहाँ तक हुकुम। तो दोस्तों हैदराबाद जैसे इल्मी शहर के एक महल्ले का ये सच्चा वाकया है, मनगढ़ंत लतीफा नहीं है, अंदाजा लगाए कि कितनी बेहतियाती हो रही है। तो दोस्तों हराम खोरी से अपने आप को बचाना, क्यों बचाना है, हमारी इबादतों की कबूलियत के लिए, हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए दोस्तों। और दूसरा परिंदा था जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुबह किया था, कुर्बान किया था, वो था मोर। खूबसूरती के नतीजे में, अच्छाइयों के नतीजे में उसके अंदर रुजब होता है, खुद पसंदी होती है, मैं अच्छा बोल रहा हूँ बहुत खूबसूरत, तो उस रुजब को और खुद पसंदी को कुर्बान करना कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, अपने अंदर की वो जो सिफत है ना उसको कुर्बान करना, सुलूक का एक हिस्सा है दोस्तों, तसव्वुफ का एक हिस्सा है। और रुजब क्या चीज है, खुद पसंदी, अपने को अच्छा समझना, किन किन एतबार से किन किन जावियों से, वो एक अलग लिस्ट है उसकी, इसलिए कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से रहता हूँ, मैं बहुत मालदार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बाद नौजवानों को थोड़े मसल्स आ जाते तो मैं बहुत जबरदस्त हूँ, थोड़े दिन जिम जाके आके जो है ना टाइट कपड़े पहनते दिख के आना वो मसल्स बोलते नहीं दोस्तों आजीजी और इनके सारी रुजब के बाजार में अच्छा नहीं हूँ मैं, क्या हूँ मेरी हाजिर करके आया। इतने ताकतवर थे दोस्तों कि उनकी ताकतों का अंदाजा ये लगाइए कि हजरत बर्राक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, एक वाक़े में पढ़ा था मैंने कि सामने के दुश्मन भाग रहा है तो घोड़े पर भाग रहा है तो आपने आगे बढ़कर उसके घोड़े की दुम पकड़ लिया है, दुम पकड़ के उसको रोक दिया, तो अंदाजा लगाइए कि हाथ सवाल है, हाथ सवाल को आप हैंड से पकड़ के जो है उसको रोक दे रहे हैं, अंदाजा लगाइए कितने ताकतवर थे होंगे, उनके कैसे मसल थे होंगे। लेकिन किसी सहाबी के बारे में ये नहीं मिलता तारीख में, सहाबा की तारीख में या सीरत सहाबा में, सीरत सहाबा में, हयात सहाबा में, कि किसी सहाबी ने अपने को किसी भी एतबार से जरा शो ऑफ किया हो कि मैं ऐसा हूँ ऐसा। हमारे नौजवान के लिए बहुत बड़ा सवाल, अपने आप को अच्छा मत समझो किसी भी एतबार, मालदार साथियों को मालदारी का वजूद आता है, खूबसूरत साथियों को खूबसूरती का वजूद आता है, कपड़े अच्छा पहनने वालों को कपड़ों का वजूद आता है। इसी तरीके से दोस्तों माजरत के साथ बाज नमाजियों को नमाजों का उजवा, दावत की मेहनत करने वालों में दावत का उजवा, खानकाही मेहनतों से लगने वालों में खानकाही का उजवा, मदारिस से लगने वालों को मदारिस का उजवा। हर आदमी इस्लाह तलब है दोस्तों, कोई कोई समझे कि बेनियाज नहीं,
ہر ایک کو اپنے اسلام کی ضرورت بڑھانے نہیں دینا, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. یہ ذکر انتہائی خطرناک ہے. حدیث صحیحہ کا متن ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث موبقات, تین چیزیں انتہائی ہلاک و برباد کر دینے والی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شح مطاع, ایسی بخیلی کا جذبہ, جو بخیلی ایسی بخیلی کہ جس کا جذبہ دل میں آیا اور پھر پریکٹیکلی طور پر بخیل بن گیا, وہ ہلاک کر دینے والی تھی. مومن بخیل نہیں ہو سکتا. بخیل کے خیالات آئے سمجھو, مثال کے طور پر خرچ کا تقاضا آیا, کام دینا رہے خرچ ہوتا ہے بول کے دل میں آیا سب. تو یہ جو دل میں آیا نا کام دینا رہے بول کے, اس کے مخالفت کرتے ہوئے دینے والے بن جانا, سخاوت کر دینا, یہ ہے اس کا توڑ. لیکن بخیلی کے جذبات اور خیالات آتے ہی ہم نے پریکٹیکلی طور پر بخیلی کر بھی لی سمجھو, تو پھر وہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے. بول رہے پیارے نبی, تو بخیلی کا جذبہ خیال آنا برا نہیں ہے, بخیلی کرنا برا ہے. دوسری چیز آپ وسلم نے فرمایا ہوا متبع, مختلف قسم کے خواہشات اور جذبات دل میں آتے ہیں, خیالات آتے ہیں دماغ میں, تو ان خواہشات اور ان جذبات کو پریکٹیکلی عملی شکل نہیں دینا. اگر ہم نے عملی شکل دے دی تو ہلاک کرنے والی چیز ہے. وہ خواہش جس کا اتباع کر لیا جائے تو وہ ہلاک کرنے والی چیز. تو تیسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق وہ ہے وہ اعجاب المرء نفسہ, آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, یہ ہلاک کر دینے والی چیز. تو دوستو اپنے آپ کو کسی بھی پہلو سے اچھا نہیں سمجھنا. ہاں ہم اچھے سے اچھے نیک کام کر رہے ہوں تو اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا کہ اللہ جسے قبول فرما لے, دعا کرنا قبول فرما لیں گے, بلکہ امیدوار رہنا. لیکن یہ بہت اچھا ہے, میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, ایسے عجب میں نہیں آنا اور ڈرتے رہنا اس بات کا کہ پتا نہیں اللہ نے قبول کر رہے ہیں نہیں کر رہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اولیاء اکرام بڑی بڑی قربانیاں دے کر بھی ڈرتے تھے کہ پتا نہیں یہ کام قبول ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, اللہ نے کہ معیار کے مطابق ہے کہ نہیں, صفات مطلوبہ کے ساتھ ہے کہ نہیں. اگر ہم ایسا سوچتے رہیں گے تو عجب نہیں آئے گا. اور یہ نفس کو مارنے کے بعد, نفس کو کچلنے کے بعد یہ جذبات, ایسی طبیعت بنتی ہے. تو تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ, آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, یہ ہلاک کر دینے والی تھی. تو بات یہاں سے چلی تھی دوستوں کہ وہ جو پرندہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا تھا, وہ تھا مور جس کے اندر عزت و پسندی ہوتی ہے, تو وہ اس کی قربانی دینا اولیاء کرام کا کام, اپنے اندر سے اسی پر ہٹاؤ, اپنے آپ کو بیچ سمجھ, اپنی نفی کرو. اسی طریقے سے دوستوں چوتھا پرندہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا وہ بطخ تھا. بطخ حلال پرندوں میں سے ہے, لیکن دوستوں اس کی ایک بری صفت کیا ہے مل, وہ ہر حال میں ہوا کرتی رہتی ہے. مذکر ہو یا مونس, بطخا ہو یا بطخ سمجھیے, ہر حال میں جو ہے نا بس چبتے رہتی, کیچڑ میں پانی میں جو ہے نا بس منہ چلاتے رہتی, پیٹ بھرا ہوا رہنا, پیٹ بھرا ہوا رہنا. اس کی صفت کا اشارہ اس بات کی طرف, ہرس کی طرف, لالچ کی طرف, ہرس اور لالچ اس کے اندر کہ غذا ملنے کی توقع ہو یا نہ ہو بس وہ کیچڑ میں منہ مارتے رہتی. اور ہرس جو ہے نا یہ پسندیدہ صفت نہیں ہے, خصوصیت کے ساتھ دنیاوی امور میں, مالیات میں, غذا میں, دیگر اپنے نفس کی خواہشات کی لہر میں لوگ کا ہرس پسندیدہ صفت, اس کی قربانی دینا, ہرس کو ختم کرنا ہے اپنے اندر. ہرس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث تجویز سنی, اس کے بعد بات کے آخری مرحلے میں لے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکری کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ نقصان آدمی کو, ہرس آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتا. ایک بکری کے پیچھے دو بھوکے بھیڑیے پڑے ہوئے ہوں, اندازہ لگائیے کہ اس بکری کا کیا حال ہوتا ہے, منٹوں میں جو ہے نا چنیا ہو جاتی فنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرص ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دین کو ایسے ہی سمجھ خراب اور برباد کر دیتی. تو حرص ہمارے اندر نہیں ہونا, اور حرص اور لالچ موجودہ دور کا ایک بہت بڑا مرض ہے. حرص اور لالچ کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرص پسند جانور کو قربان کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ میرے ماننے والوں میں حرص اور لالچ نہیں ہونا چاہیے. تو دوستو اخلاقیات کے حوالے سے یہ چار بری صفات کا ہم نے تذکرہ کیا, بری صفات سے ہمیں بچنا ہے, اپنے اندر سے اس کو نکالنا ہے,
اور وہ اچھے اخلاق جن سے ہمیں مزین ہونا ہے قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں
کثرت سے بزرگوں نے دین سے سنتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس نے ہمیں توفیق بخشے اور رمضان مبارک کی آخری ساعتوں کی قدر کر لینے کی توفیق مرحمت فرمائے، بے قدر بھی نصیب فرمائے، اور اچھے اخلاق سے ہمیں مزین فرمائے، برے اخلاق سے ہمیں صاف اور پاک فرمائے. سبھی سے دعاؤں کی درخواست ہے سبھی کے لیے. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حنان يا منان يا ستار يا غفار فاغفر لنا خطايانا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے خیر مقدر فرما، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات پر رحم فرما، ہمارے ہر قسم کے مسائل کو حل فرما. کوئی عمل ایسا نہیں جس کا واسطہ دے سکے. محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے معاشی مسائل کو حل فرما، ہمارے سماجی مسائل کو حل فرما، ہمارے سیاسی مسائل کو حل فرما. اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے دین حنیف کی طرف لوٹا دے. اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا دے، دین کی محنتوں سے جڑنے والا بنا دے. اللہ دین کی محنت کی ہر قسم کو اللہ قبول کرنے والا بنا دے. اللہ دین کی تمام ہی محنتوں کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دے. ایک دوسرے کے منہ تو معلوم بنا دے. اللہ دین کی محنتیں کرنے والوں کے ساتھ بہت عداوت سے ہماری حفاظت کرنا، ایک دوسرے سے نفرتوں سے ہماری حفاظت کرنا. اللہ ہر قسم کا خیر مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کی شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر گھر میں بیمار ہے، اللہ ہر گھر میں بھی بیمار ہے. اے اللہ بیماروں سے شفا نصیب فرما. اے اللہ کوئی شفا دینے والا نہیں سوائے تیرے. اے اللہ تو ہی شفا نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہی شفا نصیب فرما دے. ہم میں سے تمام بیماروں کی شفا نصیب فرما دے. شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے. مقروض قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے. بے نکاحوں کے نکاح کے اسباب بنا دے. یہ اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے. صاحب اولاد کو اللہ صحیح تربیت کرنے والا بنا دے. اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے علماء کرام کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دے. مشائخ حقہ کی اللہ قدر کرنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ دین کے عموم میں خصوصی محنتوں سے لگنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اپنوں میں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، غیروں میں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام عیسائیوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ تمام یہودیوں کو اسلام کی توفیق دے دے. اے اللہ تمام ہندوؤں کو اسلام کی توفیق دے دے. اے اللہ ان میں اسلام کی محنتوں کے لیے ہمیں استعمال فرما دے. اے اللہ ہمیں ایسے اخلاق کی توفیق عطا فرما جس سے متاثر ہو کر وہ اسلام کے قریب آ سکیں. اے اللہ ہمیں محفوظ فرما ایسے اعمال سے جس کو دیکھ کر وہ نفرت کریں. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے حالات کو سدھار دیجیے. اللہ دینداری کے ساتھ دنیاوی ترقیوں سے بھی نواز دیجیے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، بھلائیاں نصیب فرمائیے. اے اللہ ہندوستان میں اسلام کے غلبے کی شکلیں بنا دیجیے. اللہ مسلمانوں کی عزت و سر بلندی نصیب فرمائیے. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے. بطور خاص کشمیری مسلمان بھائیوں کے مسائل کو حل فرما دیجیے. آسام میں برما کے مسلمان بھائیوں کے مسائل کو حل فرما دیجیے. اے اللہ کی مدد نہیں کر سکے، اللہ ہمارے ظلم حاضرین کو معاف فرما دیجیے. ان کی مدد کم از کم مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ افغانستان کے بھائیوں کی مدد فرما دیجیے. فلسطینی بھائیوں کے مسائل کو حل فرما دیجیے. اے اللہ بے شمار مسلم ممالک ہیں لیکن اے اللہ وہاں پر اسلامی حکومتیں نہیں ہیں. اے اللہ مسلمان بادشاہت ہیں لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے. اے اللہ اسلام پسندوں کو غلبہ نصیب فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کو طاقتور بنا دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کو عزت و سربلندی لوٹا دیجیے. اے اللہ ایک زمانہ ہوا حقیقی عزت ہمارے سروں سے چھین لی گئی، سربلندی چھین لی گئی. اے اللہ ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے ایسا ہوا. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی طرف ہمیں لوٹا لیجیے، ہماری عزتیں ہمیں لوٹا دیجیے، ہماری سرفرازیاں ہمیں لوٹا دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اسلام کی اللہ ترقی کے سامان بنا دیجیے، اللہ ہندوستان میں اللہ اسلام کے غلبے کی شکل بنا دیجیے، اللہ مسلمانوں کے حصت اور سرترنگی نصیب فرمائیے، اے اللہ اے اللہ جو بہنیں بے نکاح بیٹھی ہیں اللہ ان کی شادی کے اسباب بنا دیجیے، جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے، جو آصف زدہ ہیں ان کے آصف کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا دیجیے، اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی باعث تری ہونے کی شکلیں بنا دیجیے، اللہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اتفاق کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی عزت جان و مال کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے پتیر میں اللہ نے اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، ہم سب کی بخشش فرما دیجیے، اللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے نیک لوگوں کی نیکیوں کے پتیر میں، مخلصین کے اخلاص کے طفیل میں، رونے والوں کے رونے کے طفیل میں اللہ ہمارے ٹوٹی ٹوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے ٹوٹے ٹوٹے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو قبول فرما لیجیے، تلاوت قرآن کو قبول فرما لیجیے، اللہ چند ساعت باقی رہ گئے اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ باقی ساعتوں میں اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اللہ ضرور ہماری بخشش فرما لیجیے، اللہ ہم بخشش کے طلبگار ہیں، محتاج ہیں، اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہماری بخشش کے سامان فرما دیجیے، اللہ ہم جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان سب کے رشتے داروں میں، ددیال میں، ننیال میں، سسرال میں، لڑکے جو گزر چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ہمارے سلسلے کے جو مشاعرہ ہے گزر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اور ہمارے سلسلے کے جو بزرگ اللہ بقید حیات ہے سکھت و عافیت کے ساتھ کمروں میں درازی نصیب فرمائیے، اللہ بطور خاص رحمان صاحب، حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب، جمال الرحمان صاحب اور دیگر مشائخ کی اللہ صحت و عافیت کے ساتھ عمروں میں درازی نصیب فرمائیے، اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کے سائے کے تابع قائم فرمائیے، ان کے عذور سے فیض پانے کی توفیق مرمت فرمائیے، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بنائیے، اللہ حج کرنے والوں کے حج میں ان کی دعاؤں میں حصہ بنا دیجیے، عمرہ کرنے والوں کے عمرے میں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بنا دیجیے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔